الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کی طرف خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرے تو بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. تو توبہ کے لیے چار شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فی الفور اللہ تبارک و تعالی کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ ان گناہوں کے قریب نہ جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیے اس کا ازالہ کیا جائے. تو اب ذرا اس بارے میں غور کیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے معاشرے کہ جو بعض اوقات گناہوں کو فی الفور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ان گناہوں سے فوری طور پر باز نہیں آتے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس لیے اس گناہ کو چھوڑا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اگر آپ اس گناہ سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. مثلا کوئی آدمی شراب نوشی کرتا ہے تو اسے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کینسر کے مریض بن جائیں گے، یا آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، آپ کے پھیپھڑے جواب دے جائیں گے، یا کوئی آپ کے اور اعضائے رئیسہ پر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی خطرے میں ہے، تو وہ شراب نوشی فوری طور پہ ترک کر دیتا ہے. یا اسی طرح سے وہ زنا کو چھوڑتا ہے اس خوف سے کہ اگر میں نے زنا نہ چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. تو اگر اس خوف سے گناہ سے فی الفور باز آ جاتا ہے تو اس نے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑا، تو اس نے توبہ کی سب سے پہلی شرط کو بھی پورا نہیں کیا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فی الفور اللہ رب العزت کے لیے گناہ کو چھوڑے، اس سے ڈر کر کے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے. دوسری شرط کے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اس لیے کہ الندم توبہ، کہ ندامت اور شرمندگی اسے توبہ ہی کہا گیا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے فی الفور اللہ کی رضا جوئی کے لیے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنے گناہوں کا کبھی تذکرہ کرتے ہیں تو اسے بیان کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، لذت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اپنی بڑائی اور فخر کے طور پر اپنے گناہوں کو ذکر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے گو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے اور اس سے باز آ گئے ہیں، رک گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے توبہ کی دوسری شرط کو پورا نہیں کیا کہ یہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر شرمندگی محسوس نہیں کر رہے، ان کو ندامت کا احساس نہیں ہو رہا. ورنہ جب بھی انسان اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے تو اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، یا اس پر دل میں وہ اسے برا جان رہا ہو اور اس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہو اور اسے اس سے نفرت ہو کہ میں جو کر چکا ہوں یہ بہرحال میں نے جان بوجھ کر کے کیا یا انجانے میں کیا یا جہالت کی بنا پہ کیا، اس پر اسے شرمندگی کا احساس ہو۔ تو جب وہ شرمندگی کا احساس اپنے اندر موجود پائے گا، محسوس ہوگی، تو گویا کہ اس نے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ میں واپس نہ جائے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے گناہ کو فی الفور چھوڑا، آئندہ بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کبھار وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے بھی توبہ کی شرائط کو پورا نہیں کیا۔ تو جو تیسری شرط ہے کہ آئندہ اس گناہ میں واپس نہ لوٹے، اس گناہ کے قریب نہ جائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور روکے رکھے، تو اس شخص نے گویا کہ توبہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اس کی شرائط کو ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس توبہ کا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس توبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، یا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم تمام کے تمام، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو توبہ انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے، اور جس توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو اور سب کے سب مل کر کے توبہ کرو، اور تمام گناہوں سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، تو اس توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توبہ سے خوش ہو کر کے بندے کو یہ مقام عطا کیا اور اس سے خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو نے یہ بات جان لی ہے کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو نے جان لیا کہ میں تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا گناہ معاف کرنے والا ہوں، جا، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ جب اس سے دوبارہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پکارنے پر اور اس کی درخواست پر، التجا پر، ریکویسٹ پر جواب دیتا ہے کہ میرے بندے، تو نے جان لیا کہ میں تیرا رب ہوں اور تیرے کا علم ہو گیا، تیرا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، جا، میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے زادیرہ اور سامان کے ساتھ طویل ترین سفر کرتا ہے اور ایک ریگستان صحرا میں سے گزرتا ہے، اور تھک ہار کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور اس کا ساز و سامان اور زادیرہ اور توشہ وہ سواری کے اوپر ہے۔ جب وہ سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں، زادیرہ موجود نہیں، وہ دور دور تک سواری کو تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، نا امید ہو کر کے وہ لیٹ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ یہ سوچ کر کے دوبارہ لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما زادیرہ، خرد و نوش کے، کھانے پینے کی اشیاء کے موجود ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہوں، لیکن خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ کلمات یوں نکلتے ہیں، کہتا ہے کہ اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس قدر وہ خوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے الٹ کلمات کہہ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے, اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائے, عائزین کی ساری کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تھی, جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث تھی, جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتا تھا, اس کا قرب حاصل کر سکتا تھا اور اس کی رحمتوں کا مستحق بن سکتا تھا, اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا, اس کا یوں استہزاء کیا اگر مذاق اڑایا گیا کہ وہ بھانڈ اور میراثی وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی پھر میں نے توبہ توڑ ڈالی, پھر میں نے توبہ کی پھر توبہ توڑ ڈالی, تو میری توبہ سے بھی توبہ توبہ کر اٹھی, یعنی میں نے بار بار گناہ کیا بار بار توبہ کی بار بار گناہ کیا بار بار توبہ کی اور اس قدر میں نے توبہ کا مذاق اڑایا اور توبہ کو توڑا کہ اب میری توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کر رہی ہے, وہ بھی معافی مانگ رہی ہے, وہ بھی توبہ کر رہی ہے, استغفار کر رہی ہے, وہ بھاگ رہی ہے مجھ سے, یعنی توبہ کو بھی میرے سے نفرت ہو گئی ہے یا وہ میرے قریب ٹھہر نہیں سکتی. تو اس طریقے سے توبہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے توبہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو. تو جب انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ اس کی بے پناہ اور بے پایا رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. الموجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی نے یہ واقعہ ذکر کیا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں ابو شطب ممدوح نامی شخص کے ترجمہ میں یہ روایت ذکر کی ہے اور انہوں نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا اس شخص کی بخشش ہو سکتی ہے, اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا ہے اور نہ صغیرہ گناہ چھوڑا ہے, اور اگر اس کے گناہوں کو بستی والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بستی والے لوگ ہلاک ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ دوبارہ یہ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, صغیرہ اور کبیرہ ہما قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہما قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے, حل تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو جب یہ بات اس نے کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ سوال کرتا ہے کیا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بقیہ زندگی میں اب نیکی کرتا رہے, گناہوں سے بچتا رہے. وہ یہ سن کر کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا اور بلوا کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ حسن فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنہ, جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل اچھے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وہ شخص حیران ہو کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہ بخش دیے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف ہی نہیں کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہوا واپس لوٹتا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے، قرآن مجید میں فرماتا ہے الرحمن نے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ اس شخص نے 99 قتل کیے، ایک کم 100 وا کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں. یہ سوچ کر کے وہ سفر کرتا ہے اور ایک مولوی صاحب سے جا کر کے مسئلہ دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہیں 99 قتل کیے. وہ حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا گناہ معاف نہیں کرے گا، تیری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھا، اگر میری بخشش نہیں ہو سکتی، میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تو پھر تجھے بھی اس دنیا میں رہ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے کہ چلو سینچری تو پوری کریں. 100 آدمی اس نے قتل کر دیا، اور یہ دنیا میں شاید پہلی سینچری کرنے والا آدمی تھا. تو اس نے یہاں سے سفر کیا اور معلوم کیا، پتا چلا کہ فلاں مقام پر علماء کی جماعت موجود ہے، وہاں پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے علماء سے مسئلہ دریافت کرتا ہے. تو علماء نے بتایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا، تیرے ان تمام گناہوں کے 100 تو نے قتل کر دیے ہیں، 100 آدمیوں کی جان لے لی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، یہ 100 قتل بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا اور نیکی میں مشغول ہو جا اور اپنی بستی کو چھوڑ دے، اس لیے کہ تیری بستی کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، بدکار لوگ ہیں، اور تو فلاں بستی جو نیکوکاروں کی بستی اس میں چلا جا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص یہاں سے سفر شروع کرتا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. اب یہ راستے میں ہی ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جنت اور جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں. جنت والے کہتے ہیں کہ اسے جنت میں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کے راستے پہ چل چکا ہے، نیکی کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، نیکوکار لوگوں میں جا کر کے آباد ہونا چاہتا ہے، اور برے لوگوں کی بستی اس نے چھوڑ دی ہے، وہاں سے اس نے ہجرت کر لی ہے. لیکن جو جہنم والے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، اس لیے اس نے 100 قتل کیا ہے اور ابھی تک اس نے کوئی ایسا خاص نیکی کا کام بھی نہیں کیا، لہذا ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلہ یوں کر لو کہ زمین کو ماپ لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. اب صورتحال یہ ہے کہ حقیقت میں یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ آگے سے سکڑ جا اور پیچھے سے پھیل جا، لہذا جب زمین ماپی جاتی ہے تو یہ نیک لوگوں اور برے لوگوں کی بستی سے دور موجود ہے پیمائش کے اعتبار سے. تو حکم یہ ہوتا ہے، فیصلہ یہ ہوتا ہے اس بات پر کہ اسے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں اس بات کا احساس بیدار ہوا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور مطابق زندگی گزار کر دوں. یہ ارادہ نیت کر کے وہ اس راستے پر چل چکا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا. تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو، خواہ وہ صغیرہ ہوں خواہ کبیرہ ہوں، ان کو معمولی نہ سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ، گناہوں کو حقیر مت جاننا، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے ہی بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر کے ہی پہاڑ بن جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صحیح طریقے سے وضو کر کے دو رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی وساوس اور خیالات پیدا نہیں ہوتے، پوری توجہ کے ساتھ وہ نماز کی دو رکعتیں ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں سے صدق کے دل سے معافی مانگیں اور توبہ کی شرائط کو پورا کریں۔ اور چوتھی شرط کہ جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے اینٹ لیا ہے اور غصب کر لیا ہے تو اس کا مال اس تک پہنچایا جائے۔ اگر کسی کو کسی وقت میں دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، پریشانی اس کی وجہ سے کسی آدمی کو ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اس کو خوش کیا جائے، راضی کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان سرخرو ہو سکے۔ تو اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ جس میں جن لوگوں نے توبہ کی اور خالص توبہ کی اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اور ایسا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہی روایت موجود ہے کہ غامدیہ نامی عورت کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بذات خود پیش ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کہیں اسی حالت میں میری موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں گی، کیا عذر پیش کر پاؤں گی۔ تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، آخرت کی فکر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھول کر کے بات بیان کر دی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں گناہ کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو پھر میرے پاس آنا۔ بچے کی پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کے حاضر ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ بچے کو کوشش کرتی ہے کہ جلدی کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ معصوم بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، کہ اس کے ساتھ ماں کی کیسی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر خوف طاری ہے، کیسی وہ سچی توبہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے گناہ کو معاف کروانا چاہتی ہے، اس کے لیے کس قدر وہ پریشان ہے اور کس قدر بے چین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچے کو پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو گیا، اب مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی کمزوری اور سستی واقع نہیں ہوئی، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ مسلسل وہ یہ مطالبہ اور تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے گناہ سے پاک اور صاف کیا جائے اور مجھ پہ حد قائم کی جائے۔ حالانکہ اس کے سامنے مائز اسلمی کا واقعہ موجود ہے کہ اس کو سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کرتی ہے کہ مائز اسلمی کی طرح سے مجھے واپس نہ کرنا، واپس نہ لوٹا دینا، مجھ پہ حد قائم کیجئے، گناہ سے پاک اور صاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حاضرین مجلس میں سے کہ کون شخص ہے جو اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟ ایک صحابی نے اس کی کفالت کا ذمہ لے لیا، بچہ اس کے سپرد کر لیا گیا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لے جاؤ اس کو، باہر لے جا کر کے گڑا کھود کر کے اس میں گاڑ کر کے پتھر مار مار کے ختم کر دو، رجم کر کیا جا رہا ہے۔ اور اس اسلام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی ہے، وہ اس کے جسم پر ماری جس سے ان کے جسم پر اور کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ اس کے متعلق نازیبہ الفاظ کہے، اس کے خون کو پلید کہہ دیا، ایسے الفاظ کہے، تبصرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے، یہ جو اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہو گزرے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ خالد، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ تجھے علم نہیں کہ اس شخص نے، اس عورت نے کس قدر سچی توبہ کی، تو نے اس کے متعلق یہ الفاظ کہے، اس نے تو ایسی سچی اور خالص توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے ان 70 آدمیوں پر کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بخشش ہو جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انہیں خالص اور سچی توبہ کی، تو ہمیں بھی ایسی خالص اور سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کر کے اس کی شرائط کو پورا کریں تاکہ ہم خالص توبہ والے بن جائیں اور توبہ نصوح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر پھر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مکرم بن جائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بتا دیجیے میری آواز آ رہی ہے ٹیکسٹ پر؟ جزاک اللہ خیر. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے اسی توبہ کے متعلق کہ اگر ہم نے ہمارے کسی اور بھائی سے ناراضگی ہو گئی ہے یا اس کو غصے میں گالی دے دی، تو کیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کر کے اس کا توبہ کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس سے جا کر معافی مانگنی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح سے اور اس کا مذاق اڑانا، یعنی خالی جو منہ سے کہا جائے، جس طرح سے مذاق اڑانے کہا جاتا ہے، گالی دینے کہا جاتا ہے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ڈاٹ دیا تھا، آپ برائے مہربانی دوبارہ مائک پہ آ جائیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹیکس پہ لکھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم یعنی وربلی کسی کو تنگ کریں مثال کے طور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحان بھائی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو جم کیا ہے لیکن آپ کی آواز دوبارہ نہیں رک گئی تھی، تو پلیز آپ ایک بار پھر آپ ریلا کر لیں. شیخ میرے پاس ایک سوال ہے، وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں گناہ کر کے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میں دوبارہ وہی گناہ کرتا ہوں، تو مجھے پلیز یہ بتایا جائے کہ میں کس طریقے سے اس گناہ سے بچ سکوں، اور کیا میری بار بار توبہ کرنے سے وہ توبہ ہو جاتی ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جو فرحان بھائی نے سوال کیا تھا اس میں انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے یا اس کی بے عزتی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زبان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا اس سے معافی ہی مانگی جائے یا اس کے لیے استغفار کر دے، معافی کی دعا کر دے، بخشش کی دعا کر دے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنے سے اور اس کے سامنے ایسی بات کو بیان کرنے سے، معافی مانگنے سے یا اس کا ازالہ کرنے سے معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہو، فساد اور بگاڑ مزید پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، اور اس وقت تک جب تک اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کا ازالہ ہو چکا ہوگا. تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور پھر میں شرمندہ ہوتا ہوں اور ندامت ہوتی ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے، پھر میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں، اس طرح سے یہ سلسلہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جاری و ساری ہے، تو کیا میرا یہ توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہے یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اور وہ توبہ کرتا رہتا ہے اور جان بوجھ کر کے اس کا اس میں دخل نہیں لیکن بتقاضائے بشریت یا کمزوری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس بات کی امید بھی ہے اور ہم اس کے بارے میں یہ یقین بھی رکھتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرے. اور اس کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے اور نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرے. یہ ایک حقیقت میں بہت عظیم نسخہ ہے جو اس حدیث سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے اور ایسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے کہ جہاں بیٹھ کر کے گناہ کی طرف اس کی توجہ مائل ہوتی ہے یا گناہ اس کی نظر میں حقیر محسوس ہوتے ہیں. تو جب وہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے مزید نفرت پیدا ہوگی. اور مزید اس کے لیے یہ نسخہ اور طریقہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا وظیفہ کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ تر یہ وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت ایمانی عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور اس سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنی بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک اور بھی میں سوال ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ توبہ نسوح کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ توبہ نسوح کیا ہوتی ہے.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توبہ نسوح کے متعلق میں نے جیسا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ خالص توبہ، سچی توبہ. یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ شاید نسوح نامی کوئی آدمی تھا اور اس سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر وہ اپنے گناہوں پر اس قدر رویا کہ رو رو کے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دو چار ایکڑ زمین کو سیراب کر دیے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بالکل گپ ہے اور جھوٹ ہے. نسوح جو ہے یہ نصیحہ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے نصیحہ کا یا النصح کا کہ اخلاص العمل من الغش، کہ عمل کا دھوکے سے فراڈ سے پاک اور صاف ہونا. تو گویا کہ انسان اخلاص کے ساتھ فراڈ سے بچ کر کے، دھوکے سے بچ کر کے، بالکل خالص لوجہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، یہ ہے توبہ نصوح. تو یہ نسوح نام کا کوئی آدمی نہیں تھا جو لوگوں میں بات مشہور ہے، بلکہ اس سے مراد کہ خالص اور سچی توبہ کی جائے، اور وہ خالص اور سچی توبہ اس کے لیے یہ میں نے چار شرائط جو بیان کی ہیں یہ لازم اور ضروری ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ میرا ایک اور سوال ہے توبہ کے متعلق. توبہ جب کرتے ہیں تو کبھی کبھار دل میں ایسا آتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، کسی وجہ سے کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اس شراب پینے سے یا سگریٹ پینے سے بیماری لگ سکتی ہے اور جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یار اس سے تو ہم لوگ ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. کبھی کبھار اسی طرح سے دوسرے گناہ بھی ہوتے ہیں جس میں کوئی وجہ ہوتی ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن دل میں کھٹک رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یا کسی اور وجہ کے لیے کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج کل تو اتنا ہے کہ تبرج کا جو زمانہ چل رہا ہے ہر جگہ، یہاں تو مسلم ممالک میں بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس سے جب غلطی سے نظر پڑ جائے تو توبہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے، اور جب وہ توبہ کرے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. لیکن اگر کوئی شخص کوئی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ کسی خوف یا بیماری کے ڈر سے وہ توبہ کرتا ہے یا اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہ جانے کی وجہ سے، اسے اجر و ثواب تو ملے گا، وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا، لیکن جو صحیح توبہ کا اطلاق ہے وہ اس پر نہیں ہو پائے گا. دوسری بات کہ جو آپ نے تبرج کے متعلق پوچھی ہے کہ یہ فتنہ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ حقیقت میں اس وقت بھی بہت بڑی ایمان کی علامت اور نشانی تھی، اور آج کے دور میں تو بہت ہی بڑی ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ کوئی شخص ایسے حالات میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ایسی برائی سے بچاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی نظروں پر قابو پانے والا ہے بطور خاص اس دور میں، اور جس کے لیے تمام تر اس کے لیے فتنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ بازار میں جاتا ہے، اس طرف کسی اور جگہ چلا جائے، ہر جگہ پر یہ فتنہ موجود ہے کہ جس فتنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا وہ عورتوں کا ہی فتنہ تھا، تو یہ تبرج کا فتنہ، اور جو اس طریقے سے اب اسلامی ممالک میں کہ کوئی تمیز ہی باقی نہیں رہ گئی کہ یہ مسلم عورتیں ہیں یا غیر مسلم عورتیں ہیں، اس قسم کے حالات میں جو کچھ ہمارے سامنے معاملات پیش آتے ہیں، اور ایسے ہی جو مختلف فتنوں کے دروازے کھل چکے ہیں، جیسا کہ یہ کمپیوٹر پر بے شمار ویب سائٹس ہیں، تو ان سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ اس شخص کے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے کہ جو اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے اور جس خدشے کا اظہار کیا ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے یہ توفیق طلب کرتا رہے کہ تیری توفیق کے بغیر میں گناہوں سے باز نہیں آ سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل ہار رہتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، تو اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر انسان نہ تو گناہوں سے باز رہ سکتا ہے اور نہ ہی نیکی کے اور خیر کا کوئی کام کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور قوت ہی شامل حال ہوگی تو ہم گناہوں سے باز رہیں گے اور نیکی کے کام کر سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر خاص اپنی رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، بے پایا رحمتیں اور عنایات کرتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے اور مزید بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال اکثر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں پاکستان یا انڈیا میں تو وہاں جب جاتے ہیں 3-4 ہفتوں کے لیے تو وہاں ہمارے گاؤں میں اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی اہل حدیثوں کی مسجد نہیں ہے، اور جمعے کے لیے کیا ہم حنفیوں کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور اکثر یہ حوالہ وہ پیش کرتے ہیں کہ امام بن حنبل نے تو اس وقت پتہ معتزلہ کے پیچھے میں جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے گھر جا کے دوبارہ دوہر پڑھی گھر میں جا کے، لیکن کبھی میں نے ایسے کوئی دلیل نہیں دیکھی، تو پلیز اس پہ آپ سے روشنی ڈالیں کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا یہ عمل درست ہے؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ان کے بیٹے نے کتاب السنہ میں ان سے نقل کیا ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سے کتاب السنہ میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے کئی اور محدثین اور آئمہ سے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور امام احمد بن حنبل تو واشگاف الفاظ میں ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے تھے جو اہل الرائے والقیاس اور گمراہ فرقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو البتہ کیونکہ جمعہ کا مسئلہ جو ہے وہ ایک خاص مسئلہ ہے، اس کے بارے میں امام سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل اور بعض آئمہ کا خیال ہے کہ جمعہ جو ہے یا نماز جنازہ، کیونکہ یہ انسان اکیلے نہیں کر سکتا ہیں، اور یہ بات بھی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی بدعتی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نماز کو دہرا لے تاکہ مزید جو ہے وہ فتنہ و فساد پیدا نہ ہو، اور چونکہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں تو اس فتنے سے بچنے کے لیے اور فساد بپا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی جمعے کا معاملہ ایک خاص معاملہ ہے تو وہ اگر پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد اسے گھر میں جا کر کے دہرا لیا جائے نماز کو، تو لہذا صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ حنفی عقائد اور نظریات رکھتے ہیں اور بر صغیر میں، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں، اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ معولین میں سے ہیں، اہل الرائے والقیاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الاسماء و صفات میں تعویلات کرتے ہیں اور کھلم کھلا اس میں تحریف کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ لوگ تمام تر شیعہ بریلوی اور دیوبندی حضرات یہ مردوں کے وسیلے کے قائل ہیں, اور اس کے متعلق میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ مردوں کا وسیلہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے, اور بتایا ہے کہ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاؤ لا شفا اور عند اللہ, جو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اپنے زوم اور خیال کے مطابق یہ مشکل کشا اور حاجت روا مقرر کر رکھے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ اور نظریہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و بالا اور منزہ ہے کہ جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں.
جی السلام علیکم. سوال یہ ہے, ایک شخص مر جاتا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, صرف دو بھائی ہیں, ایک سگا بھائی ہے ایک سوتیلا بھائی ہے. تو جو سگا بھائی ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے لیکن اس کا بیٹا موجود ہے, تو وہ جب شخص مرے گا تو اس کی جائیداد کا وارث جو ہے وہ سوتیلا بھائی بنے گا یا اس کے سگا بھائی اور اس کے سگے بھائی کی اولاد بنے گی؟ یعنی کہ ایک شخص مر گیا ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی بچہ کوئی بیٹی نہیں ہے, تو صرف دو وارث چھوڑے ہیں, ایک سوتیلا بھائی چھوڑا ہے اور ایک سگا بھتیجا چھوڑا ہے, تو اس کی جائیداد کا وارث جو ہے وہ سوتیلا بھائی بنے گا یا وہ سگا بھتیجا بنے گا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ الاقرب فالاقرب, کہ سب سے پہلے جو زیادہ قریبی ہے اس کو شریعت وراثت میں سے حصہ دیتی ہے, اور اس کے بعد جو اس کے بعد آنے والا ہے جو اس سے دور ہے اس کا حصہ بعد میں رکھا ہے. تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسا کہ اگر باپ موجود ہو تو باپ کی موجودگی میں دادا وراثت سے محروم رہے گا, اور اسی طرح سے اولاد کی موجودگی میں بہن بھائی وراثت سے محروم رہیں گے. لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے, بہن بھائی موجود ہیں اور اولاد بھی موجود ہے, تو پھر بہن بھائی محروم رہیں گے اولاد سے اور دادا اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا, کیونکہ بھائیوں کی نسبت چچا وغیرہ کی نسبت ہے وہ دادا جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. تو شریعت نے یہ اصول اور ضابطہ رکھا ہے, تو لہذا اس اعتبار سے سگا بھائی اور سگا بھتیجا وہ زیادہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ اس میں سے بچے گا وہ اسوا کے طور پر اس سوتیلے کو بھی ملے گا, اس لیے کہ وہ سارے مال کا وارث نہیں ہو پائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ ٹیکسٹ پہ لکھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ, میرا جمعے کے متعلق ایک سوال ہے کہ جمعے کے نماز کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دو نفل دو سنت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ چار سنت پڑھتے ہیں. میں نے جو چار سنت پڑھتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دو سنت ثابت ہے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ جب گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جمعے کے بعد نماز تب دو سنت پڑھتے تھے ورنہ مسجد میں چار سنت. اس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری بہنیں اکثر تان لان تان کی وجہ سے وہ اپنے چہرے پہ نقاب نہیں رکھتی ہیں, سر پورا ڈھکا ہوتا ہے لیکن چہرے پہ نقاب نہیں رکھا, اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں چار رکھتے دو دو کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے, اور گھر میں بھی چار رکھتے دو دو کر کے پڑھنا ثابت ہے, اور صرف دو رکھتے بھی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں پڑھنا ثابت ہے, جیسا کہ صحیح کی روایات ہیں. اور باقی رہا مسئلہ کہ چہرے کا نقاب, تو بھائی چہرے پر جو ہے نقاب نہیں لگانا, کہ جیسے آج کل صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ بعض عورتیں وہ چہرے پر نقاب لگاتی ہیں اور باقی جو ہے چہرے کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ کھلا رہتا ہے اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, اور زیادہ جاذب نظر اور پرکشش بنتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ فتنہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا طریقہ ہے. جیسا کہ کویت میں میرا ایک شاگرد تھا کویتی، تو اس نے بتایا کہ ان کی ایک عزیزہ عورت تھی، تو وہ پہلے بالکل پردہ نہیں تھی، حجاب نہیں لیتی، رنگ اس کا بہت سفید تھا لیکن چہرہ کوئی اس کا جاذب نظر نہیں تھا. تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسی قسم کا جو آج کل نقاب لگایا جاتا ہے وہ نقاب لگانے لگی، اور آدھے سے زیادہ چہرہ باقی اس کا ننگا رہتا تھا، اور جتنا حصہ اس کے آنکھیں اور ماتھا اور رخسار وغیرہ یہ ظاہر ہوتے تھے وہ صرف اسی حصے پر میک اپ کرتی تھی تاکہ متوجہ کیا جا سکے. تو بہرحال یہ طریقہ غیر شرعی ہے، پورا چہرہ اسے ڈھانپنا چاہیے، اور جیسا کہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد، حکم نازل ہونے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی چادریں اوپر لے لیں اور گھونگھٹ نکال لیا، اور لمبا سارا گھونگھٹ نکال کر کے ایک آنکھ سے ہم راستہ دیکھ کر کے چلتی تھی. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ پورا چہرہ جو ہے اسے چھپایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بذات خود بھی اپنے گھروں میں پردہ کا اہتمام کروائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بہو بے بات کی توفیق عطا فرمائے اس پر دائیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا آخرت کی بہتری اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم قسم کے فتنوں سے ہم محفوظ و معمون ہو سکتے ہیں.
السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر دے. شیخ صاحب، شیخ میرا سوال یہ ہے داڑھی کے متعلق. کچھ لوگ یعنی داڑھی کو یعنی رنگوں کے ساتھ وہ ڈائی کرتے ہیں، مہندی سے سینہ سے علاوہ کیا یہ درست ہے؟ یعنی داڑھی کو رنگ لگانا، جیسے یہ براؤن ڈائی ہوتی ہے، یہ بلیچ قسم کی ہوتی ہے، یہ مختلف جو رنگیں ہوتے ہیں. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البانی بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے داڑھی کے متعلق، تو داڑھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور داڑھی کو رنگنا چاہیے، بہتر یہی ہے، لیکن اسے کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ غیر اللحیہ ابی قحافہ واجتنب السواد، کہ ابو قحافہ کی لحیہ یعنی داڑھی کا رنگ تبدیل کر دو اور اسے کالے سے بچاؤ، کہ ان کی داڑھی سفید تھی. معلوم ہوا کہ کالا رنگ نہیں کرنا، اور دوسرا زعفرانی رنگ نہیں کرنا ہے، باقی براؤن یا اور کوئی ایسا رنگ کیا جا سکتا ہے، یا ڈارک براؤن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مہندی میں وسمہ ملایا جا سکتا ہے، تو وسمہ کی اتنی مقدار ہی ملائی جائے کہ جس سے کالا رنگ غالب نہ ہو بلکہ وہ ڈارک براؤن ہو جائے، تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اجازت دی اور ترغیب دلائی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے سے مادی جسم پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، طبعی وغیرہ؟ تو ہاں، اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کرنے سے اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی یہ بات بیان کی ہے اور دوسرے مقام پر بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اہل ایمان ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انما المؤمن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. تو اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کے جسم پر ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان اثرات میں سے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے، اور شفا وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، دونوں قسم کی شفا حاصل ہوتی ہے. اور صحیح بخاری سے مزید اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں گئے تو ایک بستی والوں نے ہمارا حق ضیافت نہ کیا اور مہمان نوازی نہ کی، تو ان کے رئیس کو کسی چیز نے ڈس لیا تو اس کی لونڈی نے آ کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی دم جڑا جانتا ہے کہ جو ہمارے رئیس کو سید کو دم کرے؟ تو اسے خدری فرماتے میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے یہ شرط کی کہ ہم 40 بکریاں لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جا کر کے دم کیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کر دی. تو بکریاں لے کے آیا تو صحابہ میں اختلاف کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید تو نے کیا چیز پڑھ کر کے دم کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظیم سورت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. تو اسے چونکہ سبا مثانی کہا گیا، ام القرآن، ام الکتاب وغیرہ اس کے نام ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ بھئی یہ جو تم نے اس دم پر اجرت وصول کی ہے اس میں سے میرا بھی حصہ رکھو، اور کتاب اللہ پر جو اجرت وصول کی گئی ہے یہ سب سے بہترین اجرت ہے. تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوئے، ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کا اس انسانی جسم پر اور مادی جسم پر اثر ہوتا ہے، اور اس کے طبعی اثرات ہوتے ہیں، اور وہ شفا بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی اس کے جسم میں یہ تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی.
شکریہ. ابھی آپ نے بتایا کہ سگے بھتیجے کی موجودگی میں سوتیلے بھائی کو ایک حصہ کم از کم جائے گا، تمام حصے کا وارث نہیں ہوگا، تو اس کو کتنا حصہ تقریباً سوتیلے چچا کو، سوتیلے بھائی کو ملے گا سگے بھتیجے کی موجودگی میں؟ اور یہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ قرآن پڑھتے وقت ایک آیت گزری تھی جس کو میں نہیں سمجھ سکا تھا. اس میں تھا کہ اگر دو بیٹیاں ہیں تو دو تہائی ان کو ملے گا، اور باقی ایک تہائی جو ہے وہ اس کا کچھ ذکر نہیں کہ وہ کہاں جائے گا. اس طرح اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو بھی ایسی کچھ تھا کہ آدھا ملے گا یا دو تہائی ملے گا، اور پھر ایک تہائی کا ذکر نہیں تھا کہ وہ ایک تہائی جو ہے اس صورت میں وہ پھر کہاں جائے گا اور کس کو ملے گا. آئیے جی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اس کا مطالعہ کریں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو بیان کیا ہے. تو جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی ملے گا، باقی تیسرا حصہ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا. تو اگر اس کے دوسرے وسع ہوں گے تو ان کو وہ حصہ ملے گا، اگر اس کے مطلب کہ باپ ہے، ماں ہے فوت ہونے والے کا، تو ان کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. تو اسی طرح سے بیوی ہوگی تو اس کو آٹھواں حصہ ملے گا. تو اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، تو آپ ذرا اس کو غور سے پڑھیں اور اس کی تفصیل کو دیکھیں. اسی طرح سے اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اور بقیہ آدھا جو ہے اس میں دوسرے ورثہ شامل ہوں گے. تو اس طرح سے جب قریبی رشتہ دار موجود ہوں گے جو اصل وارث ہوتے ہیں تو پھر ان ورثہ کو حصہ ملے گا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ محروم رہیں گے. لیکن جب اصل ورثہ میں سے کوئی ایک موجود ہو یا کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر جو دوسرے دور کے ورثہ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں وراثت کے بیان میں بیان کر دی ہے. تو اب یہ رہا مسئلہ کہ جس کا چچا فوت ہو گیا ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا دوسرا وہ ستیلا بھائی ہے، تو اس کے متعلق اس وقت مجھے استحضار نہیں ہے کہ کتنا حصہ آئے گا. البتہ آپ مراجعت کر لیں قرآن مجید کی طرف سے، اس میں یہ بہرحال مسئلہ بیان کیا گیا ہے ایسی صورت میں واضح طور پر. وراثت کے متعلق مختلف کتابیں ملتی ہیں، لیکن وہ بھی علماء ہی سمجھ پاتے ہیں جو اس میں اصل میں ذو اضعاف نکالنا ہوتا ہے، پھر اس کی تفصیل کا معاملہ ہوتا ہے. یہ حافظ ناصر صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ تین چار جو ہمارے دروس ہوئے ہیں اس میں ٹیکسٹ دیتے ہیں اور اس قسم کے بے مقصد سوالات کرتے ہیں. شاید انہوں نے میری گفتگو سنی ہی نہیں ہے. اجتہاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب کتاب و سنت میں کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، حکم موجود نہ ہو. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، تو شفا جو ہے اس کی میں نے دلیل پیش کی ہے کہ جو روحانی شفا ہے اور جو جسمانی شفا. تو روحانی شفا کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے خود قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی, اور ابھی میں نے آیت بھی تلاوت کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے روحانی شفا حاصل ہوتی ہے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن جی خود بیان کر رہا ہے. باقی رہا یہ مادی اثرات کا مسئلہ اور طبعی اثرات کا جسم پر, مادی جسم پر, تو یہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کی ہے, اس کے متعلق یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اس میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اس شخص کو شفا حاصل ہوئی, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا دم کرنے سے اس کو شفا دے دی اور پھر اس سے بکریاں وصول کی گئیں. تو ابھی بھی شاید آپ کو بات سمجھ نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ بتا سمجھ. ہاں استنباط جو ہے یہ خالصتانہ فقہا اور متکلمین کی اصطلاح ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں, یہ محدثین کی اصطلاح ہے. استنباط اور استدلال جو ہے وہ فقہا اور متکلمین کی اصطلاح ہے. استنباط ہوتا ہے کسی سے کوئی بات جو ہے وہ اخذ کرنا. تو اب اس سے استنباط یہ ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے مطلب کہ ایسے اس چیز میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, جیسا کہ یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کیے. تو اس سے اب بہت سارے مسائل جو ہے وہ مستنبط کیے جا سکتے ہیں, جیسا کہ امام بخاری نے مستنبط کیے ہیں, اور اسی کو جو ہے اجتہاد کہا جاتا ہے. فقہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے منکر ہیں, ہم تو چوروں کو بھی مانتے ہیں کہ چور ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ فقہ کو نہیں مانتے. بھئی ہم فقہ کو مانتے ہیں کہ فقہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی حیثیت کیا ہے. فقہ کی حیثیت کا تعین کرنا, اصل میں محدثین ہی فقہا ہیں, اور جو فقہا صرف کتاب قرآن مجید کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں یا حدیث کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں وہ تو فقہا ہی نہیں ہیں. میری بات اگر کوئی شخص مانتا ہے بغیر دلیل کے تو وہ شخص مقلد ہوگا, لیکن ہم جو بات بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کرتے ہیں. اور یہ بات کل بھی بتائی جا چکی ہے اور گزشتہ ہفتے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مفتی سے جو مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے اور جو وہ بات کتاب و سنت سے بتاتا ہے, تو وہ بات بتانے کے بعد وہ سوال کا جواب جو دے دیتا ہے مفتی, اس پر جو شخص عمل کرتا ہے یہ تقلید نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز بھائی لی ذرا لکھ دیں. اگر میری آواز کلیئر ہے تو وائس اوکے لکھ دیں پلیز. اچھا شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں, خصوصاً غامدی صاحب اس بارے میں کافی ساری دروس بھی کر چکے ہیں, ان کی سیریز ہمارے پاس موجود ہیں, تو وہ اس بارے میں بڑا زور دیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حج کے موقع پر خواتین جو ہو پردہ نہیں کرتی, اور کافی ساری ازواج مطہرات کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر پردہ نہیں کیا کرتی تھیں, اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی البانی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہرے کے پردہ کے متعلق آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو پردہ کے متعلق احکامات نازل کیے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے. اس میں محارم کا ذکر کیا ہے کہ کون کون لوگ محرم میں شامل ہیں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی آخر میں کہ عورت جو ہے اپنے گھر سے جب نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ مارے تاکہ اس کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو جائے. عجیب معاملہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کے متعلق اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن مجید کے اسلوب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطالب اور معانی کو علم معانی اور بدی اور نہ جانے کن کن علوم کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگوں نے شاید کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا چیز سے تو منع کرے اور اعلیٰ چیز جو ہے اس سے منع نہ کیا جا سکے. کہ جو عورت نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہے اس پازیب کی آواز پر تو پابندی ہو کہ جو پوشیدہ ہے کہ اس کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے غیر محرم کے، اور وہ پوشیدہ زینت کا کسی کو علم نہ ہو جائے، اور جو عورت کے جسم میں سب سے اہم ترین اور خوبصورت اور پرکشش اور جاذب نظر مقام ہے اس پر جو ہے وہ پردے کی پابندی عائد نہ ہو۔ عجیب معاملہ ہے۔ اب قرآن مجید جو ادنا سے منع کر رہا ہے تو اعلیٰ جو ہے بالاولا اس میں پابندی عائد ہو گئی۔ دوسری یہ بات کہتے ہیں کہ جی حج کے موقع پر بہت ساری خواتین پردہ نہیں کرتی، تو حج کے موقع پر بہت ساری خواتین کا پردہ نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے اور چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہی خواتین جو حج کے لیے جاتی ہیں کیا وہ عام حالات میں پردہ کرتی ہیں؟ بیشتر ایسی خواتین ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ عمومی حالات میں بھی پردہ نہیں کرتی، تو حج میں جا کر کے ان کو پردہ کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت ہوگی؟ تو جو ان حالات میں یہ بات کہتی ہیں کہ جی پردہ تو دل اور آنکھوں کا ہوتا ہے، تو لہذا حج کے موقع پر وہ کہتی ہیں کہ جی اس بابرکت مقام پر اور اس بابرکت جگہ پر آ کر کے بھی پردہ کیا جائے تو انسان کا دل تو بالکل صاف ہوتا ہے اور جانے والے کا دل یہاں صاف ہے، تو لہذا یہ حاجی حضرات ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے۔ رہا مسئلہ ازواج مطہرات کا کہ وہ حج کے موقع پر پردہ نہیں کرتی تھیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واضح طور پر فرمان موجود ہے، ان کی یہ حدیث واضح طور پر موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم طواف کر رہی ہوتی تھیں اور جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم پردہ کر رہی تھی، یعنی وہ مردوں سے پردہ کرتی جب عورتیں ہوتی ہیں اور مرد حضرات ان کے سامنے نہ ہوتے، دور ہوتے، تو وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرتی تھی، اور حتیٰ کہ انہیں جب اس بات کی بھی دعوت دی گئی کہ اب کوئی خاص مرد موجود نہیں ہے اور آپ آئیں اور آ کر کے حجر اسود کا بوسہ لے لیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کیا کہ میں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ مرد آ جائیں، تو انہوں نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا بلکہ اشارہ کرنے پر ہی اتفاق کیا۔ تو وہ مردوں کے جھرمٹ میں یا ان کے بیچ مختلط ہونے سے اپنے آپ کو دور رکھتی تھیں، تو لہٰذا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتی ہیں اور غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جتنے بھی بدعتی اور گمراہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ امام وقی رحمہ اللہ نے فرمایا، امام ترمذی کا قول امام وقی کا قول امام ترمذی نے سنن میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہی بات نقل کرتے ہیں جو ان کے موافق ہوا کرتی، جو مخالف ہوتی اس بات کو وہ نقل نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے۔ لیکن اہل سنت کا اہل حدیث کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بات نقل کرتے ہیں جو ان کے موافق ہے اور وہ بات بھی نقل کرتے ہیں جو ان کے موافق نہیں ہے، ما لہو و ما علیہ دونوں باتوں کو وہ ہمیشہ نقل کرتے ہیں اور روایت میں وہ ہمیشہ دیانت اور امانت سے کام لیتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے کہ یہ اپنے مطلب کی باتیں تو بیان کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف باتیں پڑتی ہیں ان باتوں کو یہ ہضم کر جاتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں مثالے موجود ہیں کہ جو ان کے آل اشراق رسالہ میں مضامین آتے ہیں، اور اشراق رسالہ میں جو مضامین آتے ہیں ان مضامین میں لکھنے والے لوگ کس قدر تحریف کرتے ہیں اور کدھر بیانی سے کام لیتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے وہ ایسا مغالطہ اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے جان بوجھ کے وہ سندیں ذکر کریں گے کہ جس سند کے راوی پر کلام ہوگا، اور جس سند کے راوی پہ کلام نہیں ہوگا ثقہ راوی ہوں گے اس سند کو کبھی بھی ذکر نہیں کریں گے، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ روایت ضعیف ہے، دیکھیں جی اس کی سند میں یہ لوگ موجود ہیں، حالانکہ اس کے برعکس وہی روایت صحیح سند سے ہوگی تو ان کو علم ہوگا، جانتے ہوں گے، اس کے باوجود وہ سند ذکر نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اگر صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے تو صحیح بخاری کی اس روایت پہ تنقید کریں گے، اور وہی روایت اگر صحیح مسلم میں ہوگی تو صحیح مسلم کی روایت پہ تنقید نہیں کریں گے، اس لیے کہ امام بخاری سے یہ لوگ پریشان ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اندر اجتہاد کا ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو مجتہد بنانے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بھی امام بخاری سے لوگوں کو دور کیا جائے اور امام مسلم کی صحیح مسلم کو لوگوں میں پیش کیا جائے، کہ انہوں نے بغیر باب قائم کیے اور مسائل کا استنباط اور اجتہاد کیے احادیث کو جمع کر دیا، تو لہذا یہ بات ان لوگوں میں معروف ہے اور یہ لوگ بطور خاص ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ دیانت سے کام لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کریں اور دیکھیں وہ دیانتداری سے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین وہ پردہ کرتی تھی یا نہیں. باقی رہا مسئلہ کہ شیخ البانی نے یہ بات کہی, شیخ البانی کی کتاب کو ان لوگوں نے بغور پڑھا ہی نہیں ہے, اور شیخ البانی کا قطعاً یہ موقف نہیں ہے کہ شیخ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں. یہ بات غلط ہے. ان لوگوں کو شیخ البانی کے متعلق اس بات کا علم ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا فرض نہیں ہے. اس بات میں اور چہرے کا پردہ نہ کرنا, ان دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ شیخ البانی کے متعلق ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہے, شیخ البانی کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی چہرے کا. شیخ البانی یہ فرماتے ہیں کہ واضح حدیث نہیں ہے, کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر یہ معلوم کرنا چاہیں تو شیخ عبد القادر حبیب اللہ سندھ کی کتاب پردے کے موضوع پر پڑھ لیں, الحجاب, تو ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی. یا یہ پردے کے موضوع پر تمام تر تفاصیل عقلی اور نقلی اعتبار سے جاننا چاہتے ہیں, شیخ محمد اسماعیل ان کی کتاب پڑھ الحجاب جو 3 جلدوں میں موجود ہے, تو ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ پردہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں پنہا کر رکھی ہیں, اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے اور نقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی تھی کہ تو اس سے پردہ کر, جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ ہوا کہ یہ اسے ہے, لیکن یہ مشکوک والد نے وہ حرام کا ارتکاب کیا تھا, جس کی تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سودا کو تو اس سے پردہ کر, احتجبی. تو اس پردہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے کون سی ایسی چیز تھی جو ظاہر کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر پابندی لگائی کہ یہ چیز ظاہر نہ کی جائے؟ تو یہ واضح دلیل ہے چہرے کو چھپانے کے متعلق. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قافلہ لے کے روانہ ہو گئے اور میں پیچھے رہ گئی اور میں سوئی ہوئی تھی, اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا, تو فرماتی ہیں کہ اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا, اس لیے اس نے پہچان لیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کا پردہ کرتی تھیں, اور پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد یہی معنی مفہوم سمجھا گیا اور یہی معنی مفہوم موجود تھا, جس کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتائی کہ ہم پردہ کرتے تھے اور پردہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے چہرے کا. اگر مطلب کہ اس سے پہلے بھی وہ پردے کا چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی, بعد میں بھی پردہ نہیں کرتی تھی, تو یہ بات بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے. یہ بات حافظ نافع صاحب, اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو آپ آئیں سوال کریں, یہ کیا مسئلہ ہوا کہ آپ ٹیکسٹ دیتے رہتے ہیں؟ ہاں میں بھائیوں کو کہوں گا کہ اس کا ڈاٹ کھول دیں. حافظ نافع صاحب کہہ رہا ہے یہ آئیں اور سوال کریں آ کر کے مائک پہ. نہیں ہم بھاگ نہیں رہے ہیں اس بات سے, لیکن آپ آئیں نا کہ مائک پہ بات ہو رہی ہے, ٹیکسٹ کے ذریعے تو بات نہیں ہو رہی ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. المانی بھائی معافی چاہتا ہوں, میں نے ریڈ آٹ آپ کو دیا, آپ میرے پاس آ جائیں. شیخ میں نے اس کو ریڈ آٹ اس لیے دیا ہے کہ یہ محفل کو خراب کر رہے, اس کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ یہ مائک پہ آ کے بات کرے. اگر یہ مائک پہ آ کے بات کرنا چاہے تو ہم اس کا ریڈ آٹ انشاءاللہ ریموو کر دیں گے. جب تک یہ ہاتھ نہیں ریز کرے گا اس کا ریڈ آٹ نہیں ریموو کیا جائے گا, کیونکہ یہ محفل کو خراب کر رہے. آ جائیں بانی صاحب.
ماشاء اللہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا کرے, آمین. یہ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جانا, یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی السلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, یہ الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجو وہاں مدینہ میں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کے یہ الفاظ کہنا, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے, جیسا کہ امام بحقی نے سنن میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ باہر سفر سے آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے تو یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا کرتے تھے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر, تو یا عمر, تو یہ الفاظ وہ کہا کرتے تھے اس طریقے سے. یہ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر اگر کوئی شخص جاتا ہے اور جا کر کے صرف اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے, لیکن اس کو باقاعدہ وظیفہ بنا لینا اور وظیفے کے طور پر پڑھنا یہ تو ثابت نہیں ہے, وہ تو ایک خاص موقع ہے وہاں پہ یہ بات کہہ دی. باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی یا درود کے مختلف سیگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود سکھائے ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے, اس کے ذریعے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے, درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اور ایک مرتبہ من صلی اللہ علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. کون سی حدیث؟ ہاں یہ جو روایت ہے یہ ثابت ہے.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ صاحب اکثر یہ جماعت مسلمان والے صرف اس وجہ سے اہل حدیث کو جناب مشرق قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایک یہ والی احادیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے اگر سلام کیا جائے تو وہ سلام دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس احادیث پر جو ہے اور یہ ضعیف ہے, اس بارے میں ذرا فرماتے ہیں, بڑی مہربانی ہوگی. جی شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے من صلی علیہ عندہ قبری فسمعتہ, تو اس میں محمد بن صغیر سدی راوی موجود ہے, محمد بن مروان صغیر سدی راوی موجود ہے جو کہ متروک ہے اور کذاب ہے, تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ روایت موضوعات کے ہی زمرے میں آتی ہے, تو اس لیے یہ بات جو بیان کی جاتی ہے یہ روایت ثابت نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بیوہ اگر شادی کر لے تو اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا, کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر خاتون شادی کر لے بیوہ جو ہو گئی ہے تو اس کو وہ حصہ نہیں دیتے, تو مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب عورت بیوہ ہو جائے گی تو اگر اس کی اولاد موجود ہے تو اولاد کی موجودگی میں اسے آٹھواں حصہ ملے گا, اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو اسے چوتھا حصہ ملے گا. رہا مسئلہ کہ وہ عورت جو ہے وہ شادی کرے یا نہ کرے, اس کا وراثت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کا شاید برطانوی قانون ہے جس کی وجہ سے اسے محروم کیا جاتا ہے, حالانکہ وراثت جو ہے اس میں وہ باقاعدہ حقدار ہے, اور وہ ظاہر بات ہے کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے گی, تو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد وہ کوئی منگنی کا پیغام وصول کر سکتی ہے یا اسے منگنی کا پیغام دیا جا سکتا ہے. تو وراثت جو ہے وہ فوت ہونے والے کی بات جاری طور پہ تنگ کر دینی چاہیے, تو اس کی حقدار بن گئی اور اسے وراثت دے دی جانی چاہیے. اب یہ انتظار کیا جائے گا کہ بھئی اسے وراثت دی جائے یا نہیں, اور وہ 2-4 سال 5 سال وراثت لینے کے لیے بیٹھی رہے, جب اسے وراثت میں سے حصہ ملے تو تب وہ آگے نکاح کرے, تو یہ بالکل غلط بات ہے, یہ طریقہ غیر شرعی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کو اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلف صالحین کے فہم سے سمجھا جائے گا, جیسا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیشتر اس پہ دلالت کرتی ہیں, جس میں سے ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح کی حدیث, کہ آپ نے فرمایا کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور وہ جہلا لوگوں کے رئیس ہوں گے. فافتو بغیر علم فضلوا باذلوا, بغیر علم کے فتویٰ دینے والے ہوں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو معلوم ہوا کہ علماء حضرات جو سلف صالحین جو زیادہ عالم تھے ان سے ہی یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے اور وہی سمجھائیں گے. تو کتاب و سنت میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اگر علم نہیں ہے تو کتاب و سنت کو کھول کر کے پڑھیں اور اس میں سے مسئلہ دریافت کر کے اس پہ عمل کریں. معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے فہم سے ہی اس کو سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو اس سے بھی سلف صالحین کے فہم اور ان کے عمل اور ان کے طور طریقہ کہ جس طرح سے انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اس کو اختیار کیا, تو یہ چیز اس میں دلیل موجود ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ایک سوال میرے پاس ٹیکسٹ میں ہے, وہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی اپنے حقوق پوری نہیں ادا نہیں کرتی. جی بتاتا ہوں بھائی انشاءاللہ. اور وہ ان کی کسی بات کو نہیں مانتی اور نہ وہ سنتی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں, ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے کسی وجہ پہ. تو آپ بتائیں کہ اس حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے. اصلی یہ سوال کسی اور سے آیا تھا کہ وہ یہ کہنے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اس کی بیوی اس کی بات بھی نہیں سنتی اور وہ اپنی بات اپنی بیوی سے محبت بھی نہیں کرتے, لیکن وہ کسی وجہ سے ان کو طلاق نہیں دے سکتے, تو اس حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ایسے سوال تھا. جزاک اللہ خیر. اور ابھی انشاءاللہ عبداللہ بھائی کے بعد شیخ صاحب اجازت چاہ رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بھائی سوال نہیں کر سکتا. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص کی بیوی ہے اور وہ رکوع بھی نماز میں صحیح نہیں کرتی اور خامد کی تابع داری بھی نہیں کرتی, اور وہ خامد بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا, لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا, تو کیا کرے؟ تو بھائی اس کا حل تو پھر سیدھا سیدھا موجود ہی ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے گی, اس کو خرچہ بھی دے گا, اس کو بیوی بھی بنا کے رکھے گا, اور جب وہ اس کی بیوی رہے گی تو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پابند ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, رکھنا ہے تو دستور کے مطابق رکھو یا پھر احسان اور اچھے طریقے سے اسے فارغ کر دو. لہذا جب اسے گھر میں رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کیا جائے, اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے اور اس کے لیے دعا بھی کرے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب وہ اپنے رویے کو یوں تبدیل کرے گا اور اس کے ساتھ محبت بھی کرے گا اور اس کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرے گا اور اللہ کا حکم مان کر کے نیکی کرے گا, حسن سلوک کرے گا, تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ یقیناً اپنے رویہ کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا بھی اس کے لیے کرے, اور دوسرا اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا اور ان کی بیوی ان کی تابع داری یقیناً کرنے لگ جائے گی, اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ نسخہ بتایا ہے. جیسا کہ سورہ نوح میں یہ بات بیان کی گئی ہے, تو یقیناً اس سے یہ فائدہ ہوگا, عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹیکسٹ میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جماعت فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے متعلق, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب 70 قراء شہید کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ تک ان کے لیے رکوع کے بعد یعنی دوسری رکعت میں بدعا کی. یہی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور اس میں یہ الفاظ ہیں جیسا کہ حلیت الاولیاء ابو نعیم میں یہ روایت موجود ہے, اور اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے مشرکین اور کفار کے لیے بد دعا کرتے کہ انہوں نے 70 قراء کو شہید کر دیا. تو اس حدیث کی سند کے متعلق ہمارے شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی علامہ سید بدیع محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ بالکل ثابت ہے اور حسن درجے پر ہے. اور شیخ بدیع اور شیخ محب اللہ اور ان کے والد محترم شیخ احسان اللہ راشدی رحمہ اللہ, ان تینوں نے اس سے استدلال کیا ہے اور استنباط کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس سے فرضوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے. اور شیخ بدیع رحمہ اللہ نے مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ اس روایت کے علاوہ کہ اس میں مزید یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی. اس روایت کو شیخ بدیع نے ضعفاء کبیر اقیلی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور امام اقیلی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت دوسری صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. تو اس سے یہ فائدہ پہنچا ہے وہ یہ جو روایت ہے انہوں نے بیان کی ہے یہ سند ضعیف ہے اور انہوں نے فرمایا کہ دوسری اسانید وہ صحیح سند سے ثابت ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز کے سلام کے بعد کے الفاظ اس میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے, معلوم ہوا کہ یہ جواز اس کا ثابت ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں اس قسم کا تشدد کیا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے والوں کو بدعتی اور بدعت اور پھر اس کے اوپر جو ہے مزید مناقشہ اور کھچاؤ اور تناؤ اور یہ سارے سلسلے جو ہوتے ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ یہ علماء اہل حدیث نے بھی اس مسئلہ میں آپس میں اختلاف کیا ہے اور یہ سلفی علماء نے. تو جب سلفی علماء کے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس وقت اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کے پاس واضح دلائل موجود ہیں, تو جس کے پاس زیادہ دلائل ہوں گے اس کی طرف معاملے کو لٹایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں جو ہے اس قسم کا تشدد جو اختیار کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.
جی شیخ صاحب, میرا سوال ایک حدیث کے بارے میں ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور ہمارے جو بریلوی لوگ ہیں وہ یہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں, خاص کر جو ہمارے جو مفتی صاحب ہیں وہ حدیث سنن نسائی میں کہ اذا صلیت بالظہر فاستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھ کر فاستعین برسول اللہ, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مدد طلب کریں. یہ حدیث کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرائیں. جزاک اللہ خیر. سنن نسائی کی حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہے اذا صلیت بالظہر فاستعین برسول اللہ. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ نے جو حدیث کے متعلق دریافت کیا ہے تو مجھے اس کے متعلق اس وقت کوئی علم نہیں ہے, نہ اس کی سند کے متعلق اور نہ ہی اس کے الفاظ کے متعلق. لہذا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لکھ لیتا ہوں, آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دوں گا. ہاں, دوسرا سوال جو ٹیکسٹ میں لکھا ہے بھائی نے کہ خلیفہ کو سلطہ حاصل نہ ہو تو کیا وہ خلیفہ تسلیم کیا جائے گا, وہ خلیفہ ہے تو کیا اس کی بیعت کی جا سکتی ہے جس خلیفہ کو سلطہ حاصل نہ ہو. اب وہ سلطہ کس قسم کا ہے, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہو اور لیکن وہ کمزور خلیفہ ہو. دوبارہ اگر وہ خلیفہ ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے اور وہ کمزور ہے, اتنا قوی نہیں ہے, تو اس کی بیعت تو کی جائے گی, لیکن خواہ اسے اس قسم کا سلطہ حاصل نہ ہو جیسا کہ خلیفہ کو سلطہ حاصل ہونا چاہیے, تو بہرحال اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ دیکھیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطہ حاصل تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی بیعت کر رکھی تھی, لیکن آخری وقت میں وہ انہوں نے جو حالات پیدا ہوئے اس پر ان کی گرفت نہ رہی اور انہوں نے اپنا خون اپنی خاطر خون بہانا مسلمانوں کا جائز نہ سمجھا, جس کی وجہ سے ان کی گرفت کمزور ہو گئی, لیکن مسلمانوں نے ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ایسا خلیفہ اس کی بیعت تو کی جائے گی, سماعتات تو اس کی کرنی چاہیے, بلکہ اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے کہ جو خلیفہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسا کچھ عرصہ پہلے یہ قبائلی علاقہ میں خلیفہ بنا دیا گیا اور پھر ساری دنیا کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ آپ اس کی بیعت کر لیں, اور بذات خود ان لوگوں کے حالات یہ پیدا ہوئے کہ پھر ان کو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کر کے یورپ میں پناہ لینا پڑی, اور وہ خارجی فکر کے لوگ تھے. لہذا یہ بات درست نہیں ہے. خلیفہ اگر واقعتاً وہ شرعی طور پر ثابت ہو اور وہ کتاب و سنت کا نفاذ کرنے والا ہو اور عقائد اس کے درست ہوں اور وہ کتاب و سنت کے ساتھ مخلص ہو تو ایسے خلیفہ کی بیعت بھی کی جائے اور اس کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے. تو اب میں اجازت چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے جائیں اور ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات ہوگی. والسلام.